الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مصنف رحمة الله عليه فرماتے ہیں: باب صفة الحج ودخول مكة. حاجی حج میں داخل ہوتے ہوئے کن حالات میں ہوں اور کن آداب کے ساتھ مکے میں داخل ہوں. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستبشري بثوب وأهلي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القسوة حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك. في الحديث ده حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت، جس کا خلاصہ یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی اس کی تفصیل آئی ہے، جس کو حضرت جابر کی کتاب یا حج کی کتاب کہا جاتا ہے، منسک جابر کے نام سے مشہور ہے. اس زمانے میں سب سے اچھا کام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم کی روایتیں اکٹھا کر کے اس کے ساتھ اور دوسرے ائمہ نے جو ان کی روایتوں میں اضافات کیے ہیں، سب کو اکٹھا کر کے اور ترتیب دے کر کے گویا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے تمام واقعات کو انہوں نے قلم بند کر دیا، اکٹھا کر دیا ہے. کیونکہ بعض روایات میں یا بعض ائمہ کے ہاں حضرت جابر ہی کے کی زبان میں کچھ اور زیادتی ہے، اس کو اس کی جگہ پر انہوں نے رکھا. مثلا حضرت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحلیفہ میں آئے، اس روایت میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہاں عصر کی نماز پڑھی اور کس جگہ پڑھی. دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ جہاں اس وقت مسجد ہے وہاں پیارے رسول نے عصر کی دو رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد حضرت عائشہ نے احرام سے پہلے آپ کو خوشبو لگایا، پھر آپ نے احرام باندھا، سواری پر آپ سوار ہوئے، اس کے بعد آپ نے لبیک اللہم لبیک حج کا نام لے کر کے یا حج کی نیت لے کر کے پکارا، پھر اس کے بعد آپ نے آگے جا کر کے کچھ اللہ کے حکم سے اس میں عمرہ بھی داخل کر دیا. تو آپ پہلے صرف حج کی نیت کیے تھے، بعد میں آپ قارن ہو گئے، یعنی حج اور عمرے دونوں کی نیت ہو گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ لمبی روایت حج کے اصول میں سے ایک بہت بڑی بنیاد ہے، جس کو علماء نے کتاب کے حضرت جابر کے حج کی کتاب کے نام سے یاد کیا ہے. اس حدیث کا بعض جو یہاں ذکر کیا گیا ہے، کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیارے رسول نے 9 سال تک حج نہیں کیا. دسویں سال میں پیارے رسول نے اعلان کیا: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاج العام. پیارے رسول اس سال حج کرنا چاہتے ہیں. پیارے رسول کے ساتھ حج کرنے کے لیے آپ نے اعلان کس مقصد سے کیا؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حج کے طریقے کو سیکھ کر کے آگے آنے والی امت کو پہنچائیں. اسی وجہ سے آپ نے اعلان کیا، حالانکہ آپ کے اعلان کرنے کی بنا پر حج میں کافی بھیڑ ہوئی، شاید اتنی بھیڑ دنیا میں کبھی رہی ہو حج کی. تو پیارے رسول حضرت جابر کہتے ہیں کہ جا الى المدینہ بشر کثیر، مدینے میں پیارے رسول کے ساتھ نکلنے کی خاطر لوگ بہت وقت سے پہلے آ گئے. پیارے رسول کے نکلنے سے پہلے بہت سے لوگ آ گئے. ایک روایت میں ہے کہ ان کو کوئی گننا چاہے کتاب میں تو اس کو گن نہیں سکتا، کافی تھے، بہت کافی آدمی تھے. تو پیارے رسول کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے حج کے طریقے لوگ سیکھ لیں. پھر کہتے ہیں حضرت جابر کی پیارے رسول کے ساتھ ہم نکلے حتی اتینا ذی الحلیفہ. دیکھیے کتنا مختصر کر دیا پہلی دوسری چیزوں کو جو ذکر کیا ہے دوسری جگہ پر، یہاں مختصر ہے حتی اتینا ذی الحلیفہ، یہاں تک کہ ہم ذو الحلیفہ جس کو اس وقت ابیار علی کہا جاتا ہے وہاں آئے. فولدت اسماء بنت عمیس، حضرت اسماء بنت عمیس نے جنا، یہاں نام نہیں یاد ہے کس کا، ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری روایت میں آیا ہے فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. ويا حضرت أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حضرت أبو بكر الصديق کی بیوی تھی، حامل تھی، حاملہ تھی، پیار رسول کے ساتھ حج کے لیے نکلی. ذوالحلیفہ 6-7 میل کے بعد ہی ان کو زچگی ہوئی. پیار رسول سے کہلا بھیجا کہ اب میں کیا کروں، میری یہ حالت ہو گئی تو احرام کی شکل ہماری کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اغتسلی، اس کے لیے خاص غسل کر لو. حالانکہ یہ غسل اس حالت میں عورت کے صرف صفائی کے لیے ہوگا، پاکی کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ عورت کا اس حالت میں خون جاتا رہے گا، نفاس کی حالت رہے گی. اور ابھی دو چار گھنٹے گزرے ہوں گے. تو انہوں نے غسل کیا، پیار رسول نے فرمایا غسل کر لو اغتسلی، اور اپنے اس مخصوص جگہ کو باندھ لو لنگوٹی سے. یہ لفظ آپ کا ہے. استغفار کہتے ہیں کہ جانور کے دم سے لگا کر کے جو کپڑا لگا رہتا ہے آگے زین کے ساتھ تاکہ وہ مضبوطی سے پھنسا رہے، تو گویا ایک لنگوٹی کی شکل بنا کر کے اس کو تم مضبوطی سے باندھ لو تاکہ تمہارا جسم یا جہاں بیٹھو ملوث نہ ہو. یہ ہے مقصد. وہ سسری بسومن و احرمی اور احرام باندھ لو. مسئلہ یہ نکلا کہ عورت اگر پاک ہے، نماز پڑھ رہی ہے، تو عام آدمیوں کی طرح وہ بھی احرام باندھے گی، لبیک اللہم لبیک، اور پھر نماز وغیرہ سب کچھ پڑھتی جائے گی، ذکر اذکار جو کچھ ہوگا، قرآن چھو کر کے پڑھنا. لیکن اگر اس حالت میں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تب بھی یہ نہ سوچے کہ اب ہم احرام کیا باندھے. نہیں، احرام وہ حالت خاص عورت کی حیض کی یا نفاس کی حالت، احرام باندھنے سے معنی نہیں ہوتی. بلکہ اگر جان بوجھ کر کے عورت نے ایسا کیا کہ جانتی ہے کہ یہاں احرام باندھنا ضروری ہے، میقات پہ پہنچ کر کے اس کے باوجود اس نے احرام نہیں باندھا، یا اس کے شوہر نے یا جو اس کا ولی امر ہے اس نے کہا نہ باندھو، تو پھر اس حالت مقدم ہوگا. کیونکہ جو بھی شخص حج کے لیے نکل رہا یا عمرے کے لیے، میقات پر پہنچنے کے بعد اس کا احرام باندھنا واجب ہے. اس واجب کے چھوڑنے سے آگے جا کر کے کہیں احرام باندھے گا تو اس پر دم لازم ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ کا واضح فتویٰ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس حالت میں اس کو احرام باندھ لینا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں آگے چل کر کے حائض ہوئیں تو پیار رسول نے آپ سے فرمایا، بیٹھ کر کے رونے لگی. جب قریب پہنچے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب، جہاں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک قبر کا کی جگہ ہے، اس کے قریب کہتے ہیں بلغنا قریب، وہاں پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی، خیمے میں بیٹھ کر کے رونے لگی. حضرت عائشہ کہتی یہ تو قصہ حضرت اسماء کا، اسماء بنت عمیس کا، ذوالحلیفہ میں ہے. اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہو کر کے انہوں نے احرام باندھا. احرام ہی کی حالت میں ان کو عورتوں کی خاص مجبوری آ گئی، حیض آ گیا. کہتی ہیں کہ میں خیمے میں بیٹھ کے رو رہی تھی، پیارے رسول داخل ہوئے تو کیا فرمایا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو پیارے رسول نے تو انہوں نے فرمایا لا اصلی. دیکھیے یہ تعبیر کا کہ میں نہیں نماز نہیں پڑھتی ہوں، یعنی نماز نہ پڑھنے کی میری حالت آ گئی، کنایا کیا انہوں نے. تو پیارے رسول نے فرمایا افعلی کل ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت. اگر آگے چل کر کے، ابھی تو تمہارا پیریڈ شروع ہوا ہے، دو چار گھنٹے میں ہم مکے پہنچ جائیں گے، مکے کے بعد پھر چار ذی کی صبح کو آپ یہاں پہنچے ہیں، بیچ میں 3 دن باقی ہیں، 8ویں ذی کو نکلنا ہوگا. تو پیارے رسول نے اس کا گویا اندازہ لگا کر کے کہ اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوگی، اس وجہ سے آپ نے وہیں ان کو مسئلہ بتا دیا کہ دیکھو جو کچھ حاجی کریں گے اس کو وہ سب تم کرو گی، غیر اللہ تطوفی بالبیت، بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کرو گی. ابھی عمرہ بھی کرنا ہو تو عمرہ بھی نہیں کر سکتی، وہ طواف بھی نہیں کر سکتی، طواف کے بعد صحیح بھی نہیں ہو سکتی. گویا وہ اسی طرح بیٹھی رہیں اور پاک نہیں ہوئی، اسی طرح جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت میں آیا ہے، منا مزدلفہ عرفات وغیرہ ہو کر کے پھر اس کے بعد آئیں، اور آپ نے طواف احرام چلتا رہا، اور آپ نے پھر طواف حفاظہ کیا. طواف حفاظہ کے بعد عمرے کی اجازت پیارے رسول سے مانگی. تو گویا عورت کی حالت اگر گھر سے نکلتے ہی وقت اگر ایسی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہے، تب بھی وہ میقات پہ پہنچ کر کے اس کو احرام باندھنا ہے. احرام باندھ کر کے آ گئی، مکے پہنچ گئی، قیام گاہ پر پہنچ گئی، حرم میں داخل ہو رہی تھی، یہ حالت ہو گئی، تو پھر اس کو واپس جا کر کے انتظار کرنا ہے. جب پاک ہو جائے گی احرام اس کا کنٹینیوس رہے گا، اور وہ احرام کے تمام آداب کو برتے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، شوہر کے قریب نہیں جانا ہے، اور دوسری ممنوعات جو ہیں وہ بھی اور لیکن اس کے علاوہ احرام کے جو آداب ہیں، چہرہ نہیں ڈھکے گی اگر تنہائی میں ہے، اور خوشبو نہیں لگائے گی، بال نہیں کنگھا کرے گی جیسا کہ اختلاف ہے اس مدرے میں، اور تمام کام کرے گی جب تک پاک نہیں ہو جائے گی، بیت اللہ شریف میں داخل نہ ہوگی، نہ طواف کرے گی نہ سعی کرے گی. یہاں تک کہ اگر طواف کی حالت میں حالت ہو گئی، اگر ایسی حالت ہے کہ طواف کرنے آ گئی، طواف کی حالت میں اس کو اس کا آدھا شہری ہے یا اس کو حیض آ گیا تو فوری طور پر اس کو نکل کے جانا ہے اور پھر انتظار کرنا ہے جب پاک ہو جائے تو وہ احرام اسی احرام کے ساتھ غسل کر کے پھر آ کر کے اپنا تمام عمرے کا کام یا حج کا کام مکمل کریں گے. پھر کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جب ان کو یہ ہدایت کی، اس کے بعد صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی. اس وقت وہ یہ جو جگہ مسجد کی ہے، حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت پیارے رسول کے بعد بیان کی، اس وقت مسجد بن چکی تھی، پیارے رسول کے زمانے میں مسجد نہیں تھی، لیکن جہاں آپ نے نماز پڑھی تھی وہیں لوگوں نے مسجد بنائی اور پھر وہی جگہ ٹھہری احرام باندھنے کی. اس وقت بھی وہ مسجد متواتر طور پر پیارے رسول کی احرام باندھنے کی جگہ ہے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد. وہاں واضح طور پر دوسری روایتوں میں ہے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عصر رکعت، عصر کی نماز آپ نے دو رکعت پڑھی، کیونکہ آپ مدینے سے سفر کی نیت سے نکل چکے تھے. اگرچہ سات ہی کلومیٹر، دو ہی کلومیٹر آدمی نکلا اور شہر سے اس کی نظر شہر کی دنیا سے بلڈنگوں سے اوجھل ہوئی، تو پھر اس کو اگر پہلی نماز آئی تو قصر کی اجازت. یہ نہیں کہ دور 48 کلومیٹر جا لینے کے بعد پھر وہ قصر شروع کرے گا، نہیں. روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی دو رکعت نماز وہاں پڑھی، یعنی قصر کیا، اس کے بعد آپ نے احرام باندھا. تم مرکب القصوا، پھر آپ قصوا اونٹنی پر اپنے سوار ہوئے. حتی اذا استوت به البحر البيضاء اهل بالتوحید، جب میدان میں چلنے لگی، آپ اس کی پیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب میدان میں چلنے لگی تو آپ نے لبیک پکارا. یہ لبیک پکارنا حضرت جابر نے اس وقت سنا جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی جگہ سے احرام باندھ کر کے نکلے اور سوار ہو گئے، تب آپ نے لبیک پکارا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب سواری پر بیٹھے نیت تو ہوگا، ہوگی اسی وقت. کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نیت ہوگی پہلے سے، لیکن جب تک سواری پر بیٹھ نہ جائے یا چلنے لگے گا تب تک لبیک نہ پکارے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ لبیک جو ہے وہ احرام کی نیت کے ساتھ ہے. لبیک اللہم حجن، لبیک اللہم عمرتن، تو وہ لبیک بر وقت وہیں اپنی جگہ پر اس کو پکارنا ہے. حضرت جابر نے سنا اس وقت جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر کے آگے بڑھے، لیکن آپ نے جیسا کہ دوسری روایتوں میں بر وقت وہیں لبیک پکارا. لبیک اللہ اہل بالتوحید، توحید کی کا لبیک پکارا اور آواز بلند کی آپ نے. احلال کہتے ہیں رفع الصوت بہ التلبیہ، گویا آواز بلند کی آپ نے اہل بالتوحید، اور توحید کی کا تلبیہ جو ہے پہلی مرتبہ جاہلیت کے بعد آسمان اور زمین نے سنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ مبارکہ میں لبیک اللہم لبیک. اسی وجہ سے حضرت جابر نے اس کو تلبیہ نہیں کہا، لأحل بالتوحید، توحید کے ساتھ یا توحید کے اعلان کے لیے آپ نے آواز بلند کی. اعلان کہتے ہیں آواز بلند کرنے کو. اسی طرح بچہ جب پیدا ہوتے ہوئے چیختا ہے تو اس کو کہتے ہیں استحل، تو پیارے رسول نے گویا توحید کا اعلان کیا. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک کے معنی بار بار حاضر ہیں اے اللہ تعالیٰ تیرے جناب میں لبیک بار بار حاضر ہوں. لبیک یہ گویا خاص اپنی عاجزی اور بندگی اور عبادت کا اظہار ہے، بار بار اقرار کر کے لبیک اللہم لبیک. لبیک تین مرتبہ ہیں، پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ لا شریک لک لبیک، تو تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ جو ہے حاضر ہونے کا جو تصور اس تلبیہ میں ہے یا لبیک میں ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار اور اللہ رب العزت کے حکم سے جو پکار دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، گویا اس آواز میں ہم آہنگ ہو کر کے آپ آواز دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے گھر بنا لیا صعب سؤال الله تعالى الحفظية وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق لوگو میں حج کا اعلان کر دو یأتوک تمہارے سامنے ہی آئیں گے یہ نہیں کہ بعد کی قوم آئے گی نہیں تمہارے سامنے یأتوک رجالا تمہارے سامنے ہی آئیں گے لوگ تمہاری آواز گویا سنیں گے اور پیدل آئیں گے ہر دبلی پتلی دور سے آنے والی اونٹنی پر سوار ہو کر کے آئیں گے ہر حالت میں آئیں گے گرتے پڑتے گویا پہنچیں گے لوگ یأتوک رجالا والا کل ضامرین اگر اس کا فصیح اردو میں ترجمہ کریں آپ تو گویا گرتے پڑتے آئیں گے لوگ یعنی گویا ایک چیز ہوتی اہم اس میں ہر حالت میں پہنچنا چاہتا ہے یا تو کرے جال ہمارا کل مامری یا تین ہم ان کل پجنا میں تو یہ گویا جب آواز دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نقل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام فقیہ نے صحیح روایت سے نقل کیا ہے کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ اس پہاڑ ان پہاڑوں کے درمیان سے میری آواز کس کو پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی کلحان والی البلا تمہیں پکار دینا ہے تمہارے ذمہ ہے کہ تم پکار اذان دے دو اور اس اذان کی آواز اور اس پکار کی آواز ہم دور دور تک پہنچا دیں گے چنانچہ ایسے ہی ہو رہا ہے الحمدللہ روایت میں آتا ہے کہ جس کسی نے سنی اس آواز کو وہ حج کرے گا ضرور یہ ایک روایت صحیح روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کی باپ کی پیٹھ میں جو نطفہ تھا وہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سنا دیا اور جو پیدا ہونے والے آدمی ان کو سنا دیا اور پھر وہ جنہوں نے سنی وہ آواز اللہ تعالیٰ ان کے لیے حج کو مقرر کر دے گا یا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مقدر کر دے گا تو یہ گویا لبیک کا مطلب حاضر ہونے کا اذان دی آواز دی اللہ کے لیے ہم حاضر ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے تو ہم اس عبادت اور اس بندگی کے لیے حاضر ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اور یہ لبیک توحید کا لبیک ہے کیونکہ جاہلیت میں کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن ملکتہ وما ملک یعنی گویا اس میں ایک شوطہ اپنے شرک کا بڑھا دیتے تھے لا شریکہ تو کہتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں لیکن وہی شریک جس کا تو خود مالک ہے یعنی وہ شریک بھی ہے اور مالک بھی ہے اللہ تعالیٰ کو مالک الملک اور تمام لوگوں کا مالک سمجھتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریک بھی جیسے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی بنا کر کے اللہ کی حکومت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کیا اسی طرح وہ کہتے تھے لا شریک لک الا شریکن ملکتہ وما ملک وہ خود تو اس کا مالک ہے اور جس چیز کا وہ مالک ہے حالانکہ اللہ کے علاوہ اور کوئی مالک نہیں ہے لیکن وہ اپنی طرف سے انہوں نے شرک کا یہ شوقہ چھوڑا تھا اس وجہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیارے رسول نے توحید کی آواز بلند کی وہ شرک کی آواز بلند کرتے تھے اور حج کا حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرک سے بچایا اس زمانے میں بھی شرک نہیں تھا بعد میں ان لوگوں نے شرک اس میں داخل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پکار کی بنا پر حج تو ہوتا رہا ہر زمانے میں یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ اور عیسیٰ کو گویا دیکھ رہا ہوں میں حضرت موسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ اونٹنی پر سوار ہو کر کے ان کی اونٹنی کا مہار جو ہے وہ کھجور کی رسی کا ہے کھجور کی پتی کی رسی کا ہے گویا میں دیکھ رہا ہوں حج کرنے آئے تو گویا حج کرنے آتے تھے ہمیشہ انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں توفیق بھی آئے یا اس کے بعد اور لوگ بھی حج کرتے رہے جاہلیت کے زمانے میں باقاعدہ حج کرتے تھے اور اس حج میں بہت سے اپنے مکارم اخلاق کا اظہار بھی کرتے تھے جاہلیت تھی برائیاں تھیں بہت کچھ لیکن اس میں ان میں نیکیاں بھی تھیں آپ نے نام سنا ہوگا رفادہ سفایا رفادہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی غریب کو مدد کی مدد کرتے تھے کھانا کھلانے کا باقاعدہ انتظام کرتے تھے اور آگے بڑھ بڑھ کر کے لوگوں بھائیوں کو کھانا کھلاتے تھے اسی طرح پانی پلا کر کے اللہ کا یا جس کے ساتھ شریک کرتے رہے ہوں ان سے اجر کے مستحق ہوتے تھے یہ کرتے تھے وہ اجر طلب کرتے تھے اللہ سے گویا یعنی یہ نہیں کہ کسی نے مجبور کیا تھا بلکہ اس کو باقاعدہ اجر کا تو باعث سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذکر کیا اجعلتم سقاية الحاج عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارا یہ کام پانی پلا لینا یا حاجیوں کی خدمت کر لینا یا حرم پاک کو تم آباد کر دو یہ گویا ایمان باللہ کی طرح نہیں ایمان باللہ سب سے بڑی چیز ہے ایمان اللہ کی خالص توحید کے بعد یہ سب کام آئیں گے ورنہ یہ سب کام بے کار ہیں اس وجہ سے پیارے رسول حضرت جابر نے کہا کہ احل بالتوحید، وہ کہتے تھے حج کرتے تھے باقاعدہ، اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کو حکم دیا، اس میں قریش کے لوگ کہتے تھے ہم لوگ حمص ہیں، حمص کے معنی اپنے دین میں بہت ہی شدید. مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ حج کرنے جب نکلتے تھے تو کہتے تھے کہ غیرے غیرے یا جو لوگ دوسرے غریب الدیار آئے ہیں وہ لوگ حدود حرم سے نکل کر کے باہر عرفات جائیں، ہم عرفات نہیں جائیں گے. لوگ جاتے تھے عرفات پورا، یعنی عرفات اور مزدلفہ اور مینا، یہ تینوں مناسب باقاعدہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے آتے رہے کرتے رہے لوگ، لیکن انہوں نے ایک پکی نکالی کہ ہم اپنے دین میں بہت سخت ہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے. تو مزدلفہ تک وہ بیٹھتے تھے، لوگ جب عرفات سے آتے تو مزدلفہ میں ساتھ ہو کر کے، وہ لوگ جب وہاں سے نکلتے ہیں مزدلفہ سے تو یہ لوگ، جب وہ لوگ عرفات سے نکل کر کے مزدلفہ آنے لگتے تو یہ لوگ مزدلفہ سے آ کر کے منا بیٹھ جاتے تھے. یہ طریقہ تھا ان کا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم بھی وہاں جاؤ اور جہاں سے لوگ لوٹ کر کے آتے ہیں وہیں سے تم لوگ بھی لوٹ کر، یعنی عرفات تک جاؤ. عرفات نہیں جاتے تھے، مسلم شریف کی روایت میں وہ کہتے تھے ہم سے. اسی طرح ایک حماقت جاہلیت کی ایک حماقت یہ بھی تھی کہ خود تو اپنے کپڑوں میں طواف کرتے تھے لیکن لوگوں کو کہتے تھے کہ نہیں ننگے تم کو طواف کرنا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ جمع دیا تھا لوگوں کے درمیان کہ جن کپڑوں میں اللہ کی نافرمانی کی ہے، یہ بھی ایک احترام کا جذبہ اللہ کے گھر کا بہرحال، لیکن کیا یہ جذبہ، کوئی بھی جذبہ ایسا ہو جو اتباع کے خلاف ہو تو جذبہ مقبول نہیں ہے. وہ احترام ہے بیت اللہ ہی میں ایسا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کے گھر کی کا ثواب جن کپڑوں میں تم نے گناہ کیا ہے وہ کپڑا پہن کر کے نہیں کرنا ہے، الا یہ کہ ہم کپڑا دے دیں گے، کپڑا نہیں دیں تو پھر وہ ننگے کو طواف کریں. حج کے حج وضع سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہیں ایک عام عادت تھی ننگے طواف کرتی تھی، یہاں تک کہ عورتیں کہتی تھیں الیوم یبدو بعضہ او کلہ، آج ہمارے جسم کا شرمگاہ کا پورا حصہ ظاہر ہوگا یا اس کا کچھ حصہ ظاہر ہوگا، والذی بدا لا احلہ، جو ظاہر بھی ہوگا کسی کے لیے اس کو ہم حلال نہیں کریں گے. یعنی آپ تصور کیجئے کہ لوگ ننگے کس طرح یعنی کرتے تھے، یہ کہ جاہلیت کا ایک آخری وہ درجہ تھا جہالت کا کہ ننگے ہو کر کے عورت اور مرد طواف کرتے تھے، کتنا بھیانک منظر یا برا منظر رہا ہوگا. تو اور پھر اس کے بعد جس کو وہ لوگ دیتے تھے کپڑے اپنے، وہ اس کپڑے میں حج کر سکتا تھا، طواف کر سکتا تھا، اور جن کپڑوں کو انہوں نے اتار دیا یہاں وہ پڑھ کر کے اس کو کوئی اٹھاتا نہیں تھا سبحان اللہ، یہاں تک کہ وہ کپڑوں ہواؤں میں اڑ جائے، پیروں سے رود کر کے وہ پھٹ جائے، جو کچھ بھی ہو. ایک شعر ہے علامہ شمشیر رحمۃ اللہ علیہ، سنا تھا اس کا باقی کہیں مجھے ملا نہیں، شیخ شمشیر رحمۃ اللہ علیہ جو ازوال بیان والے ہیں مجھے پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے شعر ہے کہ جس میں لقن بینا عید طائفین طریق ہو، تو یہ اپنے کا مثال دیا کہ جیسے میں وہ کپڑا ہوں طواف کرنے والے نے پھینک دیا اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے ہم دب رہے ہیں، اسی طرح گویا ہم ہیں، تو وہ کپڑے اسی طرح رود کر کے پھٹ جاتے، کتنے اڑ جاتے، اس کے لیے کوئی اس کو اٹھاتا نہیں تھا. یہ سب چیزیں تھی جاہلیت کی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج سے 10 ہجری میں، حج سے پہلے 9 ہجری میں جو حج کا انتظام آپ نے فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ دار حج بنا کر کے، امیر حج بنا کر کے بھیجا، تو اس میں ایک اعلان کیا، عام اعلان کہ دیکھو اس سال کے بعد ہم کوئی ننگا طواف نہ کریں اور کوئی مشرک سے گھر میں اللہ کے گھر میں داخل نہ ہو، ایک عام اعلان کیا. جی، اور پھر منا عرفات جاتے تھے باقاعدہ، قربانیاں کرتے تھے، نکلتے تھے آخری 12-13 تاریخ کو، فلما قبینا من منن کل حاجت امت صحب الارکان من کان ما سہو، یہ آتا ہے شعر میں جاہلیت کے شعر میں، کہ جب ہم منا سے اپنی تمام حاج ضرورت پوری کر کے نکلے اور طواف زیارت بھی کر لیا جس نے جس کو کرنا تھا، اخذنا بے اطراف الاحادیث بیننا وسالت بے اعناق المصی الاباطح، کہتے ہیں کہ نکلے ہم منا سے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہوئے اور لوگوں کے گویا وادی اونٹنیوں کی گردنوں سے بہہ رہی تھی، یعنی یہ کثرت اس کثرت سے تیزی سے نکلے. یہ سب ہوا کرتا تھا حج تھا. لیکن وہ حج کیسا تھا؟ جس طرح اور دوسری چیزوں کو منمانی انہوں نے اللہ کی عبادت میں داخل کر دیا تھا، اسی طرح اپنے اس حج میں شرک کا بہت بڑا حصہ داخل کر رکھا تھا. اس وجہ سے پیار رسول نے جو تلبیہ مشروع فرمایا وہ خالص لبیک اور تلبیہ شرک سے برات کا اعلان اور خالص توحید کا اعلان. اب مسلمانوں کو اس تناظر میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس لبیک کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، اللہ کے ساتھ ہم شریک نہیں کرنے کا وعدہ تو کر رہے ہیں، لیکن یقیناً ہم نے حاجی لوگوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم جا کر کے بہرائچ میں شادا گنج یا کوئی جو ہیں ان کے قبر پر ہم حاضری نہیں ہیں. یہ باقاعدہ کہتے ہوئے سنا ہے، سمجھا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہا تم لوگ وہابیوں کی بات ہم نہیں سنیں گے، یہاں آ کر کے تم لوگ وہابی ہو. ہم نے کہا نہیں، ہم لوگ وہاں نسبتاً وہابی ہیں الحمدللہ. کہاں کہ وہ پوری تفصیل بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے عالموں کی بات سنیں گے. تو ایسا کرتے ہیں سبحان اللہ، اور باقاعدہ وہاں جا کر کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں. اور اب تو حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ کہتے ہیں سات مرتبہ پتہ نہیں کس کی قبر کی زیارت کر لو تو یہ حج کے برابر ہے سبحان اللہ. حتی اذا اتین البیت استلم الرکن، جب ہم لوگ سب بیت اللہ شریف پہنچے. کتنا مختصر کر دیا، اتنا لمبا قصہ، بہت سے اس میں حالات مدینے سے چلتے ہوئے کیا کیا قصے آئے، پوری تفصیل علامہ الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے جد الوداع میں وہ الفاظ جمع کیے ہیں جس میں بہت سی تفاصیل آئی ہیں. اس کتاب کا ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا ہے اور مختلف زمانوں میں بھی ہو گیا ہے، اس سے استفادہ بہرحال بہت ہی مناسب رہے گا. کہتے ہیں حتی اذا اتین البیت استلم الرکن، آپ نے حضرت وقت کو استلام کیا، بوسہ نہیں دینے کا ذکر ہے. استلم الرکن کیوں؟ کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج وداع میں ثواب جو فرمایا وہ ثواب اونٹنی پر تھا. اونٹنی پر بیٹھ کر کے آپ نے ثواب کیا، مقصد یہ تھا. اسی طرح آپ نے صحیح بھی اونٹنی پر بیٹھ کر کے کی، مقصد یہ تھا کہ لوگ دیکھیں کہ کس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثواب کر رہے ہیں. یہ آخری آپ کا حج تھا، آپ نے ہر موڑ پہ فرمایا خود ہنی مناسککم لعلی لا الخاکم بعد عامی ہذا، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو پائے. تو اسی وجہ سے صحابہ کرام ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے پیارے رسول کے بعد وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پیارے رسول کیا کر رہے ہیں. اور اس دیکھنے کو آپ نے موقع دیکھنے کے لیے موقع جو نکالا وہ اونٹنی پہ بیٹھ کر کے ثواب کرنے کا، اسی طرح صحیح کرنے کا، جیسا کہ حضرت اللہ ابن عباس نے بخاری شریف میں ذکر کیا کہ آپ نے ثواب اونٹنی پہ بیٹھ کر کے اس وجہ سے کیا، لے رہا ہننا، تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ جیسا کر رہے ہیں آپ کی طرح کریں. اس طرح تو استلام ہوگا اس صورت میں. استلام کی دو شکلیں، یا تو اشارہ کریں گے، یا پھر استلام کا مطلب ہے کہ اس کو استلام کا لفظ اصل سلمہ سے، سلمہ کے معنی پتھر، پتھر پر ہاتھ پھیرنے کا، گویا پہ آپ نے ہاتھ پھیرا. لیکن روایت میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس کو آپ بڑھا کر کے چومتے تھے اور پھر اس کو اشارہ کرتے، پھر اس کا کونا چوم لیتے تھے. اس طرح مر رکنا فرم علا ثلاث و مشا اربان، آپ نے رمل کیا تین مرتبہ اور مشا اربان، اور چار مرتبہ آپ نے عام چال چلی. اونٹنی پر یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، تیز آپ نے کیا لیکن دوسروں کو حکم دیا کہ اس طرح چلیں، رمل کریں. کیوں؟ اور اس کی بھی حکمت ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رمل جو آپ نے فرمایا وہ پہلی مرتبہ کیا جب آئے تھے خالی ثواب میں عمرۃ القضیہ میں، عمرے میں حدیبیہ کے بعد، تو اس وقت رمل کی مشروعیت ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے اس کو باقی رکھا اپنے حج ودا میں بھی. حضرت عمر رضی اللہ بعد میں کہا کہ وہ ضرورت تو نہیں ہے جس ضرورت کی بنا پر کیا گیا تھا، لیکن پیارے رسول کی ہم سنت تو نہیں چھوڑیں گے. جب فیصلہ ہوا تھا حدیبیہ میں، آپ آئے تھے، آپ عمرہ کرنے آئے تھے حدیبیہ میں، انہوں نے روک لیا اور کہا کہ نہیں ایسے ہم جانے نہیں دیں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی عربوں میں، بغیر ہماری اجازت کے آپ گھس نہیں سکتے ہیں، اور اگر ہم گھسنے دیں تو وہ ہماری بہت بڑی اثک ہے. اس سال آپ لوگ آئندہ اس سال جائیں اور آئندہ واپس آئیں. اور دوسرے شروط بھی اس میں ہوئے، جب آپ آئندہ سال آئے تو وہ لوگ، انہوں نے حج وعدہ مطاف کی جگہ کو خالی کر دی، اور جبل فیحان جس کو جبل ہندی کہتے ہیں، جبل ہندی کہتے ہیں، وہاں بیٹھ گئے، اسی کونے پہ پڑے گا گویا. وہاں بیٹھ کر کے دیکھنے لگے, کہتے ہیں کہ دیکھو آئے ہیں لوگ عمرہ کرنے, قد وہنتکم حما یثرب, مدینے کے بخار نے ان کو توڑ رکھا ہے, کمزور کر رکھا ہے, دیکھیں کیسے طواف کرتے ہیں. اور مدینے کا بخار بہت ہی مشہور تھا, کوئی بھی جاتا تھا مدینے میں تو اس کو بخار آ لیتا تھا. بخاری شریف کی روایت میں جو حضرت ابو بکر گئے, حضرت بلال گئے تو بخار بہت تیز آیا, اور حضرت بلال جب آواز کیا نام ہے بخار تیز ہوتا تو کہتے الا لیت شعری هل ابی تن لیلتا بواد وحولی اذخره جلیل وهل ارد یوما مياه مجنت وهل یبدو ان لی شامت وتفیل. اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بخار آیا, اور شیبہ اور ربیعہ سب کو گالی دے رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیارے رسول نے مدینہ پہنچ کر کے جب آپ مدینہ شریف پہنچے تو آپ نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے, اللہ منقلحما الى الجعفا, اے اللہ تعالیٰ مدینہ کے اس بخار کو تو جعفا میں منتقل کر دے. اور وہ قصہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ لوگ آئے, کوئی بھی آتا تھا تو بہرحال مدینہ کا بخار اور خاص طور پر پیٹ کی ایک خاص بیماری لگ جاتی تھی, کچھ لوگ آئے من حقل ورینہ, بخاری شریف کی روایت ہے, کچھ لوگ آئے تو ان کو بھی مدینہ کا ماحول لگ گیا, جو المدینہ فشت والمدینہ, مدینہ کی جو خاص بیماری تھی وہ لگ گئی. پھر رسول نے ان سے کہا کہ جاؤ اونٹ